أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سورہ حدید کے جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی چھ آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اعلیٰ ترین علمی سطح پر اور نہایت جامعیت کے ساتھ. پھر پانچ آیات میں دو تقاضے اور دونوں پر پھر دو دو آیتوں میں ذرا تنقید یا زجر یا ڈانٹ جو بھی آپ کہنا چاہیں. تقاضے کیا؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اور خرچ کر دو لگا دو کھپا دو صرف کر دو سب ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں تمہیں خلافت عطا کر کے. پھر دو آیتوں میں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں رکھتے جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو اور تم عہد کر چکے ہو اللہ سے اور اگر تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے ایمان میں تو پھر دیکھ لو یہ اللہ کا کلام موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے نکلے روشنی میں آ جائیں. رجوع کرو قرآن کی طرف اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو ایمان کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی. پھر دو آیتیں تمہیں کیا ہو گیا خرچ تو نہیں کرتے اللہ کی راہ میں حالانکہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے مال یہی رہ جائے گا اور نسل بعد نسل تمام انسان ختم ہو جائیں گے جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے باقی رہ جائے گا. کیوں نہیں اپنی زندگی میں دیتے اللہ کو. اور یہ بھی جان لو اگر حالات زیادہ خراب ہیں تو اگر خرچ کرو گے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. پر اس وقت اس وقت جبکہ حالات اتنے مشکل نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب جو ہے وہ کنورسلی بڑھتا ہے. جتنی آسانی ہو اتنا اجر کم ہو جائے گا جتنی مشکل ہو اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد چار آیات میں منافقت کا پول کھول دیا گیا. پہلے نقشہ پھینک دیا گیا میدان حشر کا اور اس میں پل صراط کا الصراط کہ وہاں سے گزرتے ہوئے جن لوگوں کے پاس تو دنیا میں ایمان تھا قلب میں اور اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ کے ذریعے تو نور مل جائے گا اور وہ اپنے اس نور کے ذریعے سے اس روشنی کے اندر وہ پل سے گزر کر اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ فصیل جو ہے اور اس کا دروازہ دروازے میں داخل ہو جائیں گے. اور جو منافق تھے وہ بس یہ کہتے رہ جائیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا رکو ذرا ٹھہرو ہمیں بھی آنے دو ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ کر لیں. جواب دے دیا جائے گا اہل ایمان نہیں دیں گے کوئی پکارنے والا پکارے گا فرشتہ کہ جاؤ اگر یہ نور حاصل کرنا ہے جا سکتے ہو تو دنیا میں واپس جاؤ. یہ وہاں سے کما کر لایا گیا ہے یہاں نہیں دیا گیا ریوڑیاں نہیں بٹی ہیں یہاں پر بلکہ جنہوں نے دنیا میں ایمان کی دولت حاصل کی تھی اور اعمال صالحہ کی کمائی کی تھی انہی کو یہ نور یہاں ملا ہے. پھر وہ پکار کر کہیں گے جب فصیل حائل ہو جائے گی فصیل کے اندر کی طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا باہر کی جانب عذاب خداوندی بھی شروع ہو جائے گا تو چیخ کر کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. تو جواب میں کہیں گے تو ہمارے ساتھ تھے کوئی شک نہیں دنیا میں تو ہمارے ساتھ گڑمٹ تھے لیکن یہاں وہ چھلنی لگ گئی. اب تم وہ ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا مال اور اولاد اور دنیا سے تم نے ضرورت سے زیادہ محبت کی جس کی بنا پر گو مگو کی کیفیت میں گرفتار ہو گئے چلیں نہ چلیں بڑھیں نہ بڑھیں اور اس کے نتیجے میں شکوک و شبہات کے کانٹے تمہارے دل میں ایمان کے اندر چبھ گئے اور آخر میں تم اپنے آپ کو تھپکی دیتے رہے اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے. تو اب یہاں تمہارا حشر جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوگا. اب جہنم ہی تمہاری جو بھی کہو دم ساز ہے جو بھی تمہاری ہمدرد ہے غم گسار ہے وہ جہنم ہے. پھر ذرا جھنجھوڑا گیا کہ کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے کیوں نہیں قدم بڑھاتے کیوں نہیں ایمان کی طرف آگے آتے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جنگ اور اللہ کے راہ میں انفاق کا راستہ اختیار کرتے. کیا وقت آ نہیں گیا کب تک تم تاخیر کرتے رہو گے کب تک تمہارا نفس جو ہے تمہیں سبتیاں دے دے کر سلاتا رہے گا کہ ابھی کچھ دور اور جیسے کعب ابن مالک نے کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس بہترین اونٹنی موجود تھی میرے پاس زادگاہ موجود تھا میں جتنا صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا لیکن یہ کہ میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کا لشکر لے کر چلیں گے تو رفتار کم ہوگی, تم ذرا چند دن اور آرام کر لو ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے گھر میں, اس کے بعد تیزی کے ساتھ جانا اور جا کر حضور کے ساتھ شامل ہو جانا. تو اسی میں دیر ہوتی گئی اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تم مقام کتنا ہی تیز دوڑوں آپ کے ساتھ مل نہیں سکتا, ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے. اسی طرح دنیا میں شیطان اور نفس جو ہے وہ انسان کو اسی چکر میں رکھتے ہیں کہ ابھی ذرا اور, ابھی اور, ابھی کچھ دن مؤخر کرو پھر کر لینا, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, پھر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا, کھپا دینا. یہ ہے اس کے بعد جو ہے ایک آیت کے اندر, اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس میں اب علاج ہے, ہاں جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے تو کیوں نہ تمہارے دلوں کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کر دے گا ایمان کی فصل, لیکن اس کے لیے ہل چلانا پڑے گا. مال جو ہے یہ بس کی گانٹ ہے, یہ زہر ہے, اس کی محبت ہی در حقیقت اصل میں نفاق کا اور منافقت کا اصل سبب ہے. اسے نکالو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, صدقہ اور خیرات بھی دو غریبوں کو اور اللہ کو قرض حسنہ دو, اس کے دین کے لیے خرچ کرو. اس سے یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے تیار ہو جائے گی. اب ایمان کا بیج جب پڑے گا تو صدیقیت اور شہداء کے مقامات تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, تم آگے بڑھو گے, ترقی کرو گے. اور اس میں جو بریک لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے, دنیا کی زندگی. تو لو ہم تمہیں پردہ اٹھا کر دکھا دیں گے دنیا کی زندگی ہے کیا. لعبوں و لہبوں و زینتوں و تفاخروں بینتوں و تکاثروں فی الاموال و الاولاد, جامع ترین آیت قرآن مجید کی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو جن کی کوئی نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ مضامین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر علیحدہ علیحدہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن اس طرح یکجا ہو کر اس نظم کے ساتھ کہیں نہیں ملے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت آج کے مسلمان کے لیے تیر بہدف ہے تو یہی سورت ہے, اور اس کے زہر کا تریاق اگر ہے تو یہی سورت ہے. بہرحال دکھا دیا, دنیا کوئی چکروں میں سے ہو کر گزر جائے گی, لامحالہ. آخرت کا معاملہ ہے اصل, وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. وہ تو دو ٹوک ہو جائے گی بات, یا پھر عذاب ہوگا اور یا پھر اللہ کی مغفرت ہوگی. اب فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھوں میں ہے, تن یا دھن, ایک میں سے ایک کا جو ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہے. من یا تن, تن یا من, من کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر روح اور روحانیت اور اسلام اور ایمان اور احسان اور انفاق اور جہاد اور قتال کے راستے پر بڑھو. تن کا راستہ ہے تو ٹھیک ہے, دنیا کے لیے جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہو جاری رکھو, اب پکارا جا رہا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض, یہ مسابقت جو ہے باب مفعلہ, دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے ہم سورہ زاریات میں دو دفعہ پڑھ چکے ہیں, ففروا الى اللہ, ففروا الى اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. یہاں فرمایا سابقوا, مسابقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, وہ تیار کی گئی ہے, بنا سنوار کر اچھی طرح اس کو فرنش کیا گیا ہے جن کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اور یہ اللہ کا فضل ہوگا, وہ دے گا جس کو چاہے گا, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ ذرا ایک اور جو ڈر آتا ہے کہ اس راستے میں خطرات ہیں, تکالیف ہیں, مصیبتیں ہیں, ایمان کے راستے پر آتے تو آزمائشیں ہیں. مکے میں صحابہ کیسے ستائے گئے, کیسی کیسی تکلیفیں آئیں, پھر مدینے میں جنگ کے دوران کتنے صحابہ شہید ہو گئے, کتنوں کو ویسے ہی لے جا کر دھوکے سے ختم کر دیا گیا رضی میں اور میرے معاونہ پر. تو یہ تو ہوتا ہے, خطرات تو ہیں, تو اس خطرے کا ازالہ جو ہے اس کو کیا گیا ہے. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت, کوئی تکلیف جس صورتحال پیش نہیں آ سکتی, نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں یہ کہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تمہاری جانوں میں بخار آ گیا, تیلی ہو گئی, یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی ہڈی جو ہے فریکچر ہو گئی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, لیکن یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ کے علم میں تو ہے, مجھے اگر کل خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے اگر مجھے وہ دو چار ہونا ہے تو اللہ کے علم میں تو ہے, پہلے سے موجود ہے. اللہ کے علم کی کتاب میں ہر شے لکھی ہوئی درج ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے, تمہارے لیے مشکل ہے. تمہارے علم کا درج اتنا سا ہے, تمہیں تو بس تھوڑا سا علم حاصل ہے اپنے چاروں طرف کا, اپنے قدموں تلے کی چیز اوقات جو ہے ناک تلے کی چہ بھی نظر نہیں آتی. اللہ کا علم تو محیط ہے کل کو, ماں کانا کو بھی ماں یکون کو بھی، کل اور آنے واحد تو بڑی تھے. لکیلا تاسو علی ما فاتک، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹھے ہوئے افسوس کے اندر، بڑا سنہری موقع تھا، کیا کروں، نکل گیا ہاتھ سے، نہیں مت کیا کرو. یہ اللہ اگر نکلا ہے ہاتھ سے تو اس لیے نکلا ہے کہ اللہ کو اس کا نکلنا ہی پسند تھا، اور اللہ کو اگر اس کا نکلنا پسند تھا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے تمہارے لیے. تم نہیں جانتے، تم تو فوری نتیجے کو دیکھتے ہو. اصا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وعسا ان تحبوا شیئاً وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. تم تو نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اس اعتبار سے لکھے لا تاسو علام آفات حکم، ٹھیک ہے اپنی سے کوشش کرو، اس کے بعد بھی کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی ٹھیک ہے، اللہ کو یہی منظور تھا. بندہ مومن کے لیے کوئی تعصب کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کو ایسی منظور تھا، مجھے قبول ہے. کہ ہر کے ساتھ یہ ماریف اہنِ الطافت، میرے پیالے میں، میرے سانر میں، میرے کپ میں جو کچھ میرے رب نے ڈال دیا وہی مجھے غنیمت ہے، بہت اچھا ہے، اہن اس کا الطاف الطاف ہے. بلا تفرح میں ماں آتا ہوں، اور جو اللہ دے دیا کرے تمہیں اس پر اترایا مت کرو، پھولے نہیں سما رہے نہیں، کیونکہ جو بھی تمہیں دے دیا گیا ہے، یہ میں اب اکاؤنٹنٹس کی لینگویج بول رہا ہوں، وہ لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ایسٹ ہے جو ہمیں دولت مل گئی، ایسٹ بڑھ گئے، نہیں بھائی اتنا ہی حساب سخت ہو جائے گا اللہ کے ہاں. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے دولت، اتنا ہی حساب ہوگا، زیادہ سخت نہیں. یہ جو انکم ٹیکس والوں سے پوچھئے نا، جن کا کوئی تھوڑا موٹا دھندا ہے ان کے لیے کیا معاملہ مشکل ہے، لیکن جن معاملوں میں جن کے لمبے چوڑے کاروبار ہیں تو ان کی تو جان پر بنی ہوتی ہے انکم ٹیکس کا موسم جو زمانے میں آیا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا معمولی سا حساب کتاب ہے، یا تو رشوت بھی چلتی ہے اور وہ آئی ٹی او بھی جو ہے وہ خریدے جا سکتے ہیں اور بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کیا ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا، علل و تللوں میں اور عیاشیوں میں یا ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے یا غرباء اور مساکین کے لیے، بتاؤ، لاؤ حساب کتاب. تو جو مل جائے وہ ایسٹ نہیں ہے، وہ لائبلٹی ہے. اکاؤنٹ کی اصطلاح میں جو کیپیٹل ہوتا ہے کسی بزنس میں، وہ لائبلٹی کے کھاتے میں آتا ہے، وہ ایسٹ کے کھاتے میں نہیں آتا. کہ اتنا اس کا سرمایہ تھا تو اب ثابت کرنا ہوگا تم نے کیا کمایا اس میں، اس کے حوالے سے تو یہ تو ایک لائبلٹی ہے، ناٹ این ایسٹ. تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نکل جائے، جاتی رہے، اور اترایا نہ کرو اس چیز پر کہ جو اللہ تمہیں دے دے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آتے ہیں اترانے والے اور بڑائی مارنے والے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. بھائی دیکھو تم نے تو دونوں ہاتھ اپنے کھول دیے ہیں، اللہ کے بندے سوچو، اپنے مستقبل کی بھی فکر کیا کرو، تمہارے اپنے بچے ہیں ابھی، ان کی تعلیم ہے، تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھ تم نے پیلے کرنے ہیں، یہ ذرا سمل سمل کر چلو، بچا بچا کے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ. یہ سارے مشورے دینے والے کون ہوں گے، جو خود بخیل ہوتے ہیں. مبادہ دوسرے ان سے کہہ دیں گے تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ پری ایمپٹ کر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس میں جو مسئلہ ہے دیکھو. فمن یتولى، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یقینا اللہ تعالیٰ الغنی ہے الحمید ہے، غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ مجھے قرض دو، اقرضوا، اقرضوا اللہ قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. تم یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کو احتیاج ہے کوئی؟ اللہ کو کیا واقعی تو قرض کی ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہاری قدر افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرض دو. ورنہ یہ کہ در حقیقت اللہ تو غنی ہے، هو الغنی اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود فتوت صفات ہے. اب جو آیت آ رہی ہے نمبر 24-25، نمبر 25 آیت سورہ حدید کی، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. بلکہ ایک اعتبار سے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ثقیل، لیکن مجھے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. انقلاب کے نظریے پر یہ قرآن مجید کی اوریاں ترین آیت ہے، انقلاب کے لیے خوریزی بھی. یہ کوئی کہنا ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر بات ہے، انقلاب کو بھی خوریزی کے بغیر آتا ہی نہیں. کیا فرانس کا انقلاب خوریزی کے بغیر آ گیا تھا؟ کیا روس کا انقلاب خوریزی کے بغیر آیا تھا؟ کیا ایران کا انقلاب فوریزی کے بغیر آیا تھا؟ کیا امریکہ کا انقلاب فوریزی کے بغیر آیا تھا؟ سول وار لڑی تھی انہوں نے تب کہیں جا کر یہ نظام بنا ہے، کتنے مارے گئے تھے امریکہ، اس کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن کہے گا کوئی نہیں اپنی زبان سے، لیکن اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ آیت ہے. اب اس کے ایک ایک حرف کو سنیے، سمجھیے، حفظ جان بنائیے، اپنی سوچ کا جزو لاینفک بنا لیجیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن چیزوں کے ساتھ. روشن چیزیں دو ہیں، ایک تو بینات معجزات، اور ایک بینات جو تعلیمات جو کہ فطرت انسانی کے نزدیک بالکل معروف ہیں، فطری تعلیمات. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے. ذالک الدین القیم، تو ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. وانزلنا معہم، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ دو چیزوں کو، الکتاب والمیزان. کتاب اتاری، قانون اتارا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ وراثت میں بیٹے کا حق ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے. اس میزان میں تلیں گے تمام حقوق. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وٹ فار؟ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟ نہیں. لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اصل مقصد تو یہ ہے. کیا کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے؟ ختم قرآن کر لیا کرو، اللہ اللہ خیر کر لیا بس. کیا قرآن اصلا اس لیے نازل ہوا ہے کہ حفظ کر لیا کرو بس، مقصد پورا ہو گیا؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تفسیر لکھ دو بس، حق ادا ہو گیا؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا اس کے کسی موضوع کے اوپر تھیسس لکھ کے پی ایچ ڈی کر دو؟ نہیں بھائی، نہیں. اس کے حقوق ابتدائی بھی، اسے مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرو. اور عمل انفرادی سطح پر نہ کرو، اسے قائم کرو، اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو نزول قرآن کا مقصد فوت ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی آیتیں ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، ہم سے مخاطب ہو کر دعا کرنے کا تمہارا منہ نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے تم پر. قائم کرو، اس لیے کہ تورات نازل کی گئی. یہی وہ اقامت الدین کا موضوع تھا. اسی لیے سورہ شورا ہی وہ واحد ہے، یا یہ سورہ حدید یا سورہ شورا، مکی قرآن میں وہ، مدنی میں یہ، جس میں یہ کتاب اور میزان یہ دونوں جڑ کر آئے ہیں. سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان بالحق، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ وہاں بھی آیا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو اصل بات کیا ہے؟ اقامت دین، ان اقیم الدین. اقامت دین کہہ لو، اقامت قرآن کہہ لو، ایک ہی بات ہے. حکومت الہیہ کہہ لو، نظام خلافت کہہ لو، جو چاہو کہہ لو. کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. گنتے جائیے، اظہار دین الحق کے علی دین کل، دین کو غالب کر دینا. یہ سورہ فتح میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، غالب کرے. اور یہی ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے. تو اظہار دین الحق علی الدین کلہ کہہ لیجیے، یکون الدین کلہ للہ، دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ان اقیم الدین کہہ لیجیے، یا لیقوم الناس بالقسط. اور سورہ شورا میں یہ بھی الفاظ آئے تھے، وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے ماں بہن عادل کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ عادل کا نظام قائم کرنا ہے. اچھا، عادل کا نظام جو قائم ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ظلم کا نظام ہے. ظلم کے نظام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے اور کوئی حق سے محروم ہے، یہی ہوگا نا. آپ اگر عدل قائم کرنا چاہیں گے جو حق سے زیادہ لے رہے ہیں ظالم، وہ گوارا کریں گے اسے؟ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے وانزل الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس کا اسلحہ بنتا ہے، اسے تلواریں اور نیزے بنتے ہیں. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، کوئی توا، کوئی پھکنی، کوئی چمٹا، کوئی پرات، وہ بھی لوہے سے بن جاتی ہے، لیکن لوہا اصل میں تو اللہ نے اتارا ہے تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد سے کیا مانی ہے؟ اللہ کو اس کائنات کا نظام چلانے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس کائنات کو تھامنے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو الحی القیوم ہے. ہاں اس دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے. جتنی بغاوت آج دنیا میں اللہ کے خلاف ہے کبھی نہیں تھی. کیوں؟ آج پوری دنیا کے اندر جو موسٹ پاپولر کانسیپٹ ہے وہ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام کی ہے. پہلے کوئی ایک بدبخت ہوتا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، کوئی نمرود، کوئی فرعون، اور آج تمام عوام جو ہے خدا ہے. وی آر ساورن، یہ حکومت ہماری ہے، ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے، ہمارے نمائندے. 51% ووٹ ہو گیا، قانون بن جائے گا، جو چاہے تم بھی ہو. حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، اختیار ہے، مطلب ہے. اتنی بڑی یونیورسل بغاوت کبھی دنیا میں نہیں، کبھی نہیں ہوئی. نہ اس طرح کا ہم عزیز نظام دنیا میں پہلے کبھی قائم تھا. پورے گلوب کے اوپر ایک ہی نظام قائم ہے اس وقت، اور وہ ہیومن سوورنٹی، انسانی حاکمیت. اس کو آپ ختم کرنا چاہیں گے تو کوئی آسانی سے کرنے دے گا؟ آج یہ سارا جو بش صاحب نے شور مچا رکھا ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے. کیا ہے تہذیب؟ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل. دوسری تہذیب ہماری کیا ہے؟ کیپیٹلسٹک نظام، سود پر مبنی اور جوئے پر مبنی نظام. سود اور جوا اس کے اندر ہے، وہ پیبلس ہے. سماجی نظام فحاشی، اریانی، بدماشی، بغیر شادی کے بندھن کی اولاد ہو رہی ہے، ون پیرنٹ فیملی ہے، خاندان کا وجود ختم ہو رہا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب کو خطرہ ہو گیا، اور سولیزیشن ہیز بین تھریٹنڈ. اب پوری دنیا جو ہے اس وقت لنگر لگوتا کس رہی ہے. اسلام کا جو بچا کچا سا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، کچھ فیملی نظام تھوڑا سا ہے، کچھ قسمت و عفت کے کوئی کچھ نہ کچھ تصورات ہیں، ابھی ہیں عالم اسلام میں، ہیں کسی درجے میں ہیں. کوئی ماں باپ کی عزت اور خدمت کا جذبہ بھی موجود ہے، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور وفاداری ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ جوہر موجود ہے. اس کو ختم کرنے کے درجے ہیں، اور بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ آیت ہے، یاد کر دیجئے، اس کا ایک ایک لفظ یاد کیجئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. اور ہم پڑھ آئے ہیں، ذرا یاد کر لیجئے. سب سے پہلے اللہ خود قائم بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائم بالقسط. سورہ آل عمران میں پڑھی تھی نا آیت، سورہ نساء میں پڑھی،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے میرے امام پوری طاقت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قبر کس لو. اور پھر سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں وہی ہے، ہم نے اتاری اسی لیے کتاب، کتاب کہتے ہیں اتاری سونے کے تار سے اس کو لکھ دو، بڑا کام ہو گیا قرآن کا. لکھا ہوا سنا قرآن شریف، میں نے تو آج تک دیکھا بھی نہیں جا گیا. کیسے منو ہے اس کا بدن ان مانس، اس میں جو سونے کا تار لگا ہوا ہے، پورا قرآن سونے کے تار سے لکھا ہوا ہے، اس لیے اتارا تھا. حضور کے پاس تو اس طرح کا قرآن بھی نہیں تھا، کوئی یکجا مجلد صورت میں قرآن تھا؟ صحابہ کے پاس تھا، قرآن سینوں میں تھا، قرآن دلوں میں تھا، قرآن ان کی سیرت میں تھا، ان کے کردار میں تھا، ان کی شخصیتوں میں تھا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اب سوچ لیجئے، آپ کے دل میں اب بھی اگر یہ آرزو نہیں ابھرتی کہ اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہ دے، ہاں میرا یہ بندہ جو کچھ اس کے بس میں تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے میرے دین کے لیے لگا دیا تھا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. ان اللہ قوی عزیز، ایسے اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، زبردست ہے، آن واحد میں باطل کو ختم کر دے. لیکن تمہارے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ تمہاری کتنی وفاداری ہے، تم کتنے اللہ کے ساتھ واقعتاً محبت کرنے والے ہو، تم کیا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہو. ہو یہ کیسے معلوم ہوگا اگر یہ قربانی کے مواقع نہ ہو. اب جو چوتھا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، وہ ایک اینٹی کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دوسرا رخ ہے. جب قرآن بار بار کہتا ہے، اور اس سورت میں بھی ہم نے پڑھا، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا، ومن حیات الدنیا الا لہو و لعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے. اس کا ایک غلط نتیجہ بھی دنیا میں نکلا ہے. اچھا تو دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا، رہبانیت، جاؤ شادی وادی کوئی نہ کرنا، کوئی گھر گرہستی کے چکر میں نہ پڑنا، سو قسم کی مشکلات، سو قسم کے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. کہاں ایک پیٹ کا بھرنا ہے، بھرنا بھی ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا بھی مل جائے تو گزارا ہو جاتا ہے. کہاں دس پیٹ لگ گئے آپ کے ساتھ، اب تو آپ دن رات جو ہے اسی کام میں لگے رہیں گے. لہذا ترک دنیا، رہبانیت، یہ ہے دوسرا غلط نتیجہ. اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے اس دنیا میں رہ کر دنیا کو ٹھیک کرو. رہبانیت والے تو دنیا چھوڑ کے نکل گئے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، دنیا رہ گئی شریروں کے لیے، بدماشوں کے لیے، ظالموں کے لیے. وہ اور کھل کھیلیں گے، اور بدماشیاں کریں گے، اور غریبوں کا خون چوسیں گے، بھلے لوگ تو چلے گئے دنیا چھوڑ کر. نہیں، کہتے رہو یہاں، دنیا میں رہو، دنیا میں رہو. کس شان کے ساتھ کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا کا طالب نہیں ہوں، نمبر ایک. اور نمبر دو، تن من دھن لگا دینا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. اس دنیا کو بدلو، انقلاب لاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی رحمانیت ہے اسلام کی. اس میں قربانیاں دینی ہوں گی، اس میں مصائب جھیلنے ہوں گے، اس میں برداشت کرنا ہوگا، اس میں فقر و فاقہ بھی آئے گا، یہ رحمانیت جائز ہے. لیکن ترک دنیا والی رحمانیت جائز نہیں ہے. یہ معاملہ ہمارے یہاں انبیاء کی تاریخ میں یہ حادثہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے ساتھ. ایک تو غلو جو تھا ان کے ہاں، ان کے مزاج میں غلو تھا، بہت محبت اور عقیدت کا غلو تھا، جس نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنوا دیا.
توحید کا بیڑا غرق ہو گیا, تشلیس. اور ایک غلو یہ جو ہوا دنیا کا ترک کر دینے کا, اس کی بنا پر رہبانیت ایجاد کر لی. تو ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم جو ہے یہ بڑا موضوع ہے. عیسائی رہبانیت کی تاریخ بظاہر تو یہ ہے کہ شادی نہیں کی ہے, راہب رہتے ہیں, راہبائیں رہتی ہیں, ان کے ناجائز تعلقات سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے قبرستان کے قبرستان تہخانوں میں بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کوئی کسی اور نے نہیں لکھا ہے, خود یورپینز نے لکھی ہے یہ چیزیں. ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسزم یہ فطرت کے خلاف ہے اصل میں. اسی لیے قرآن میں حدیث میں جو آتا ہے ان نکاح بن سنتی, ہر نکاح کے خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے فرمایا, دیکھیے بات شروع کی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ان دونوں کی ذریت اور اولاد ہی میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی. حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کی اولاد میں, اور وہ تینوں بیٹوں کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن حضرت ابراہیم کے بعد صرف سامی النسل کے اندر, صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں. فمنہم مہتدین, تو ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے ان کے ماننے والوں میں سے وہ ہدایت پر بھی تھے, بکثیرم منہم فاسقون, لیکن ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہو گئی, یعنی ان کی اولاد کی. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ہم نے ان کے نقش پا پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, اپنے رسولوں کو اٹھایا, وقفینا بعیسیٰ ابن مریم, اور بالآخر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو, وآتیناہ الانجیل, اور اسے ہم نے انجیل عطا کی. اب یہ ساری داستان کس لیے آ رہی ہے؟ یہ تمہید. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً وَرَحْمَةً, اور جن لوگوں نے کہ عیسیٰ کی پیروی کری ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت, نرمی اور شفقت اور رقت, یہ خاص اوصاف پیدا کر دیے. وَرَحْمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اور رحمانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر دی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. رحبانیت کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں ہے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہ ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے بعد میں ایجاد کی ہے. رحبانیت ادیب پیدا ہوا, یہ بدعت کا لفظ آ گیا یہاں پر, انہوں نے نئی ایجاد کر لی. ما کتبناہا علیہم, ہم نے یہ نہیں لکھی تھی ان پر, الا ابتغاء رضوان اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. اس کے دو معنی ہیں, یا تو یہ کہ انہوں نے جو یہ اختیار کی تھی رحبانیت, وہ نیک نیتی سے کی تھی, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی. اور ایک یہ معنی کہ اللہ نے تو ان پر فرض کیا تھا کہ میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کو چھوڑ دو, دنیا میں رہو, میں نے جس کا جو حق معین کیا ہے دو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہارے دوستوں کے تم پر حقوق ہیں, حقوق ادا کرو, دنیا میں رہو. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ادا کرو, جو پڑوسی کا حق ہے پڑوسی کو ادا کرو, جو والدین کے حقوق ہے والدین کو ادا کرو, جو بیوی کے اور بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. لیکن یہ رحبانیت ہم نے نہیں سکھائی, ہم نے چاہا تھا صرف ہماری رضا جوئی حاصل کرے, ہماری رضا حاصل کرے. ہمارا حق آئے, پھر وہ اس کی پابندی نہیں کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. ظاہر بات ہے خلاف فطرت کام ہے, یہ فیصلہ ایک دفعہ کر لینا تو آسان ہے کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, لیکن یہ نفس تو لگا ہوا انسان کے ساتھ, یہ شہوت تو آخر لگی ہوئی ہے, یہ انسان کی سرشت کے اندر ہے, اللہ نے پیدا کی ہے, اسی سے تو نسل چلتی ہے, یہ نہ ہو تو یہ دنیا کا یہ رونق کہاں رہے. لہذا اس کے اوپر فیصلہ کر لینا آسان, قائم رہنا بہت مشکل. وہ بلام بن باورہ کا ہم نے سورہ اعراف کے وقت قصہ پڑھا, صرف ایک عورت کے چکر میں پھنس کر وہ صاحب کرامت بزرگ جو ہے اور وہ جہنمی ہو گیا. تو انسان جو ہے کسی بھی وقت جو ہے
کسی بھی اس میں ملوث ہو جائے تو سارا دین نکل گیا اسی راستے سے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمہ ورحمانیت ان ابتدعوہا, رحمانیت کی انہوں نے بدعت رائج کر لی, ایجاد کر لی. ما کتبناها علیہم, ہم نے نہیں لکھی تھی ان پر, فرض نہیں کی تھی ان پر, الا ابتغاء رضوان اللہ, اگرچہ انہوں نے کی تھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے, یا یہ کہ ہم نے فرض کیا تھا صرف یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرے. فما راؤہا حق رعایتہا, پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم, جن میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کر دیا. اجرہم وکثیر منہم فاسقون, ان میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ فاسق ہیں. حضور کی بعثت کے وقت تک ایسے راہب موجود تھے جو واقعی نیک تھے اور واقعی اپنے عہد کے اوپر پکے تھے. بحیرہ راہب نے پہچانا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی عیسائی تھا. بچپن میں حضور گئے ہیں ابو طالب کے ساتھ, چچا کے ساتھ ایک سفر پر تجارتی قافلے کے ساتھ, تو بحیرہ نے پہچان لیا اور کہا ابو طالب سے کہ ان کو حفاظت سے رکھنا, نہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں کوئی نقصان پہنچا ہے. وہ چونکہ عیسائی تھا اسے معلوم تھا یہودی تو حق کے دشمن تھے, وہ حضرت عیسیٰ کے بھی دشمن تھے, سوری پر چڑھوا کے دم لیا. یہ دوسری بات ہے, اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کو اٹھایا اور بچایا, یہ دوسری بات ہے. اسی طرح ایک عیسائی راہب تھا جس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دکھایا تھا, جنوب کی طرف جاؤ کھجوروں کی سرزمین میں, میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, گو اینڈ ٹرائی یور لک, شاید تم ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ. تو عیسائیوں میں اس وقت تک لوگ موجود تھے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, اور پھر نجاشی کی مثال کیسی عمدہ ہے, سورہ مریم کی آیتیں سنی ہے اور سنتے ہی ایمان لے آیا کہ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی پوزیشن وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس سے زیادہ تنکا بھر بھی زیادہ نہیں. اب اس کے بعد فرمایا, اس پوری بحث کو اب سمیٹا جا رہا ہے, سمرائز کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. نمبر ایک, دین کی اصل روح اللہ کا تقوی, لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا وہ آمنوا برسول ہی, اس کے کیا مانو, اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کیوں اس قدر زور دے کر کہا گیا, مکمل نمونہ تمہارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مکمل نمونہ تمہارے لیے محمد ہے, عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی, یحییٰ نے شادی نہیں کی. تمہیں کرنی ہے پیروی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتدال صرف محمد کے ہاں نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہے اور نہیں ہے, دنیا میں ہے لیکن دل نہیں لگایا اس سے. مالی ولی دنیا, لوگوں میری تمہاری دنیا سے مجھے کیا سروکار. انما مثلی کا راکب, میری مثال تو اس سوار کسی ہے. استظل تحت شجرۃ, جو تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے, ثم راہ فترکہا, پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. وہ جو درخت ہے اس کا گھر نہیں ہے, وہ منزل نہیں ہے. دنیا میرے لیے بس اتنی ہے جیسے درخت کے سائے میں کسی نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا, بس. مالی ولی دنیا, مجھے کیا کروں گا, لیکن بھرپور زندگی گزاری ہے, 11 نکاح کیے ہیں, اس سے زیادہ بھرپور زندگی کیا ہوگی. اولاد ہے, 4 بیٹیاں, 4 بیٹیوں کے اپنے ہاتھوں رخصت کیا کہ نہیں کیا, 4 داماد تھے کہ نہیں تھے, حضرت 3 ہی تھے, اس لیے کہ حضرت عثمان کی زوجیت میں 2 بیٹیاں گئی ہیں, ذوالنورین ہیں, تو 3 ہی ہوئے, تھے تو صحیح نہ. اس لیے تمہارے لیے رابطہ ہے محمد کا, اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی بات آپ سے کہتا ہوں, میری کتاب منہاج انقلاب نبوی لازمن پڑھیے, ضرور پڑھیے, ایک ایک حرف اس کا پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے. یہ کیوں ہم بھٹک رہے ہیں, کیوں ہم نے ابھی افغانستان میں اتنی بڑی مار کھا لی ہے, ہم منہاج محمدی پر نہیں چل رہے, طریقے محمدی اختیار نہیں کیا ہم نے, اور یہ کام نہیں ہو سکے گا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. تو آمنو بے رسول ہی فکس یور مائکروسکوپ آن دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بٹوین دی لائنز ریڈ کرو. ہاؤ ڈیڈ ہی پروسیڈ, ان کے سٹیجز کیا تھے, ان کی سٹرگل کے کن مراحل سے ہم پر گزرے ہیں, پہلے مرحلے میں کیا ہوا ہے, دوسرے میں کیا ہوا ہے, یہ کیوں تھا کہ 12 برس تک حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر بھون دے زندہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس, سیلف ڈیفینس میں بھی نہیں. دیٹ واز دی آرڈر آف دی ڈے فار 12 لانگ ایئرز ایٹ مکہ. پھر وہی رسول حکم دے رہا لڑو اب آگے بڑھو. اس سیرت کو, سیرت کے فلسفے کو, یہ مرحلے مرحلے کی بات ہے. ایک مرحلہ وہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں, سورہ حبیب السجدہ, وہ مرحلہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی احسن. اور ایک مرحلہ اقامت ہے, اس میں انتقام ہے, اس میں بدلہ ہے. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, اس پورے نقشے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق پروسیڈ کرو گے, آگے بڑھو گے تو کامیابی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اور رکھو پختہ گہرے سے گہرا اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یوتکم کفلین من رحمتہ, وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا. ویجعل لکم نورا تمشون به, اور تمہیں نور عطا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے. یہ سیرت النبی اور منہاج محمدی ایک نور ہے کہ اس کی روشنی میں پروسیڈ کر سکو گے. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. لئلا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر. اکثر مفسرین نے یہاں پر لئلہ میں لا جو ہے اس کو اضافی مانا ہے, بعض کے نزدیک نہیں, اضافی ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں دوسرے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے اہل کتاب, اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے ان پر, اب بھی محمد کا دامن کشادہ ہے, آؤ اس کے نیچے. لیکن دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رحمت خداوندی کا کوئی حساب نہیں ملے گا. آ جاؤ, آمنو برسول ہی, اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور یہ بھی فرمایا اہل کتاب میں سے جو بھی حضور پر ایمان لاتا اسے دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ پہلے وہ موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا, آج محمد پر بھی ایمان رکھ لیا ہے. دو یوتکم کی فلاں میں رحمت ہی, تاکہ وہ مایوس نہ ہو, یہ نہ سمجھے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اگرچہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کر کے سزا کے مستحق ہو چکے تھے, عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے 600 برس قبل, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مزید, جیسے آپ کہتے ہیں گریس مارکس جو ہیں, اللہ نے ان کو مزید دیا. اب بھی تمہارے لیے دامن کشادہ ہے اللہ کی رحمت کا. عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن موجود ہے, آؤ اس کے سائے میں, آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں, تمہارے لیے اب بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو نہ سمجھے وہ کہ اب ان کے لیے کوئی امکان ہی نہیں رہا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا. وہ انمول فضل بید اللہ, اور یہ کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یوتی ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, البتہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے. یوتی کل ذی فضل فضلہ, جو فضل کا حقدار ہوتا ہے اس کو اللہ فضل دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.